نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل نہایت خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی آفتاب رسالت مہتاب نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت انیتے بے قطع چارہ ساز ددمندہ فخر رسولہ مالک ہفت آسماں نازش ہر دو جہاں سرکار ایواں سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قط پناہ میں نہایت خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت رفیع درجت کنز الکرامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعال اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تعال اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موسیٰ ذہو شرف بیک پرتوے صفات، موسیٰ ذہو شرف بیک پرتوے صفات تو عین ذات میں نگری در تبسمے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک جھلک کتاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور یا رسول اللہ آپ کا عالم یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے خدا کی عین ذات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اسی فارسی کے شعر کی ترجمانی کرتے ہوئے سرکار اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت شان امتیازی اور خصوصیت کبریٰ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو الگ الگ معجزہ دے کے بھیجا مگر اپنے نبی کو سراپا معجزہ بنا دیا. جو خوبیاں، جو کمالات، جتنے معجزات دیگر انبیاء کرام کو الگ الگ دیے تھے، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام کمالات، وہ سارے معجزات اپنے ایک محبوب میں جمع فرما دیا اور سراپا معجزہ بنا کر کے بھیج دیا. گویا سر سے پاؤں تک آپ معجزہ ہی معجزہ ہے. میرے نبی کا چلنا معجزہ، میرے نبی کا کھانا معجزہ، میرے نبی کا سونا معجزہ، زمین پر چلنا معجزہ، آسمان پہ چلنا معجزہ. اسی لیے شاعر نے کہا کہ کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اور آگے ہیں جل بغل، کبھی خلوت قدا میں ہیں، کبھی ازواج مطہرات کی جھرمٹ میں ہیں، اور کبھی صحابہ کی جھرمٹ میں ہیں، اور کبھی وہ عالم ہے کہ ایسے مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ جہاں جبریل امی بھی پر نہیں مار سکتے، جہاں جبریل امی کی بھی رسائی نہیں ہے، جہاں کوئی آج تک نہیں گیا، جو لامکا کی منزل ہے، لامکاں کیا ہے؟ کیا بھی نہیں ہے، جہاں تہاں کہاں کچھ بھی نہیں ہے. لامکاں کا مطلب ہے کوئی جگہ نہیں ہے، خدا جانے وہ کیا ہے. تو انسان فرشتہ کوئی وہاں نہیں گیا، مگر یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، شان امتیازی ہے اور معجزے کی انتہا ہے، معجزے کا کمال ہے کہ پروردگار عالم نے اس جگہ پر بھی اپنے محبوب کو بلا لیا اور اس چیز کو بھی دکھا دیا جہاں پر نہ جبریل گئے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، اور نہ کسی کو یہ مقام ملا، مگر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اس عظیم مقام پر پہنچا کر کے اور اپنے دیدار سے نواز کر کے سارے نبیوں میں بے مثل و بے مثال بنا دیا، سب سے اعلیٰ اور برتر و بالا بنا دیا. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہی ہمارے نبی کی خصوصیت شان امتیازی ہے کہ رسولوں میں بھی اعلیٰ اور امتیازی شان والا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بنا دیا. تو کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اور آگے ہیں جلوہ گر، نہیں عقل و وہم کا وہاں گزر جہاں ان کی بزم وصال ہے. عقل و وہم وہاں پر نہیں مار سکتی، عقل و وہم کی وہاں رسائی نہیں، عقل و وہم کا وہاں گزر نہیں جہاں پر میرے آقا کی بزم وصال ہے، جہاں پروردگار عالم سے ملاقات ہے، جو بزم وصال ہے وہاں پر کوئی نہ فرشتہ پر مار سکتا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، نہ عقل و وہم کی رسائی وہاں تک ہے. لہذا اگر کوئی عقل کی میزان پر نبی کے معجزات و کمالات کو تولنا چاہے اور اپنی عقل سے کہے کہ ہماری عقل یہ نہیں کہتی ہے، ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ اتنے کم وقت میں کہ بستر کی گرمی بھی باقی رہے، زنجیر بھی ہلتی رہے، گویا پلک جھپکتے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم آسمانوں کی سیر فرما لیں اور عجائبات کا مشاہدہ فرما لیں اور اس کے بعد پھر رب کا دیدار کریں، راز و نیاز کی باتیں ہوں، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو، پھر نو بار رب کی بارگاہ میں آنا جانا ہو، اور پھر وہاں سے زمین پر آ جائیں اور اتنا بھی وقت نہ گزرے کہ بستر کی گرمی چلی جائے، یہ ہماری عقل میں آتی نہیں. یہ منکرین کا اعتراض ہے، اس لیے وہ معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ معراج روحانی تو ہو سکتی ہے، معراج منامی تو ہو سکتی ہے، خواب والی، خواب میں یہ ہو سکتا ہے، مگر جسم کے ساتھ آدمی اتنے کم وقت میں اتنا طویل سفر طے کر لے، ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے. یہ عقل والے جو عقل کا دعویٰ رکھتے ہیں، جن کو عقل پر بڑا ناز ہے، وہ یہ کہتے ہیں. ایسے ہی ایک عقل مند جو ہے، اس نے جو ہے خدا کی قدرت پر اعتراض کر دیا، جب عقل کو لگائے گا تو گمراہ ہوگا ہی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں بحث مت کرو اور خدا کی ذات کے اوپر تم اپنے عقل کو مت لگاؤ. تو ایک ایسے ہی عقل والا جو ہے جا رہا تھا، گزر رہا تھا راستے سے، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا تربوز کھیت میں زمین پر ہے. پھر آگے باغ میں بڑھا تو دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے تناور درخت ہیں، مگر چھوٹا چھوٹا سا پھل ہے، آم کا پھل ہے، آم. اس نے کہا کہ یہ بھی کیا خدا کی قدرت ہے، اتنے بڑے پھل کو اتنی چھوٹی چھوٹی بیل دے دیا، اور اتنے موٹے موٹے درخت کو اتنا چھوٹا سا پھل دے دیا، یہ کیا قدرت ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، خدا کی قدرت پر اس ظالم نے اپنے عقل کو لگایا اور گمراہ ہوا. جیسے ہی تھوڑی دور بڑھا تھا کہ ایک بڑا سا آم اس کی کھوپڑی پہ پھٹ سے گرا. اب باپ آپ کرتا ہوا بیٹھ گیا، دیکھا تو آم ہے، تو فوراً جو ہے اس کے عقل پہ تماچا لگا اور اس کے بعد اس کی عقل نے کہا، اب ذرا سوچ کہ یہ آم کے بجائے تربوز اگر ہوتا ہے اتنا بڑا کڑا اور وہ تیرے سر پہ گرتا تو تیرے بھیجے کا عالم کیا ہوتا. یہی خدا کی قدرت ہے کہ اگر اتنا وزنی اوپر ہوتا اور وہ کسی پر گرتا تو آدمی محفوظ نہیں رہتا، چھوٹا پھل ہے گرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ خدا کی قدرت ہے، مان گیا خدا کی قدرت کو، مگر کب؟ جب تم تماچا پڑا, جٹ سے کھوپڑی پہ ایک آم لگا ٹک سے اس کے ٹکلے پر, تب جا کر کے اس کو عقل آئی, سمجھ میں آیا. اسی طریقے سے یہ بھی عقل کا گھوڑا دوڑانے والے فلسفی اور اپنے کو دانشور کہلانے والے معراج جسمانی پہ اعتراض کرتے ہوئے اپنی عقل کو لگاتے ہیں کہ معراج میں ایسا کیسے ہو گیا, اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جانے والے کو کیوں صرف دیکھتے ہیں, لے جانے والے کو کیوں نہیں دیکھتے. ارے جانے والے کو کیوں دیکھتے ہو صرف, لے جانے والے کو بھی دیکھو. لے جانے والا خدا ہے, لے جانے والا پروردگار عالم ہے, لے جانے والا وہ ہے جو ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے. لفظ کن سے آسمان و زمین کو پیدا فرما دیا اس نے. لے جانے والا جو وہ ہے جو ایک لفظ کہہ کر کے دنیا کو ختم کر سکتا ہے. لے جانے والا وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, جس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. تو جب اس کا یہ اعلان ہے کہ اس رب نے اپنے محبوب کو سیر کرائی, معراج کرایا, جسمانی سیر کا ذکر, جسمانی معراج میں جو سیر ہوئی اس کا ذکر قرآن کریم میں سبحان الذی اسرا, یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں صراحتن ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اب یہاں سیر کرانے کا معنی اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ لازم کا معنی ہوتا ہے, لازم کا ترجمہ ہوتا ہے, مگر یہاں پر اسرا یسری جو پہلے لازم تھا اس کو بے لا کر متعدی بنا دیا گیا. اب ترجمہ اس کا ہو گیا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, اب لے جانے کا معنی ہوگا کیونکہ متعدی ہو گیا یہ فعل. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, کہاں لے گئی, کس وقت لے گئی, سب بیان کر دیا. لیلم رات کے وقت, کہاں سے کہاں تک, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, کعبہ شریف سے بیت المقدس تک. کس لیے لے گئی, کیا مقصد تھا, رب نے وہ بھی مقصد ظاہر کر دیا. لنوری یہو من آیاتنا, ہم تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں, ہم مشاہدات کرا دیں, ہم مشاہدہ کرا دیں ان نشانیاں کا جو اب تک میرے محبوب نے دیکھا نہیں. عالم برزخ اور عالم آخرت میں جو چیزیں وقوع پذیر ہونے والی ہیں سب کا مشاہدہ کرا دے, دوزخ جنت حوض کوثر میزان پل صراط ساری چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا جائے, حور و غلمان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا جائے, اور سب سے بڑا جو غیب خدا کی ذات ہے رب نے اپنا بھی مشاہدہ کرا دیا. لینوری یہو من آیاتنا, تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھا دیں. تو سوال یہی پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, جس لفظ سے چاہے کسی بھی آیت کی ابتدا کر سکتا ہے, پھر اس جس میں جس آیت میں معراج جسمانی کا ذکر ہے اس آیت کی ابتدا لفظ سبحان ہی سے کیوں فرمائی, لفظ سبحان ہی سے کیوں؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا, مفسرین نے یہی جواب دیا, علماء نے یہی جواب دیا کہ چونکہ اس آیت میں ایسی بات کا تذکرہ ہے جو خلاف عادت ہے, یعنی معراج جسمانی جسم و روح کے ساتھ, جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ ایک انسان کا, ایک آدمی کا, ایک بشر کا اتنا طویل سفر کر لینا اتنے کم وقت میں, یہ عقل کو حیران کرنے والی چیز تھی. اس لیے پروردگار عالم نے لفظ سبحان لا کر پہلے اپنی پاکی کو بیان فرما کر یہ تمہید باندھی اور یہ ذہن دیا کہ اے لوگو ایمان والو, پہلے یہ بات ذہن میں اچھی طرح جما لو کہ جو خدا اپنے محبوب کو سیر کرا رہا ہے اور لے جا رہا ہے معراج میں, وہ کوئی اور نہیں ہے, خدا کی ذات ہے, اور وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ ہر کمی سے, وہ ہر نقص سے پاک ہے, اس کی ذات میں, اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو پہلے بات یہ ذہن میں بٹھا لو کہ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ چاہے تو پلک جھپکتے میں ساری کائنات کا دورہ کرا سکتا ہے اپنے ایک بندے کو, یہ اس کی قدرت ہے, وہ چاہے تو ایک لفظ سے دنیا کو ختم کر سکتا ہے, یہ اس کی قدرت ہے, اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. پہلے یہ ذہن میں بات بٹھاؤ. تو جب پروردگار عالم نے اس تمہید کو باندھا اسی لیے تاکہ آنے والا واقعہ جو ہے وہ عجیب تعجب خیز ہے تو آدمی اس پر تعجب نہ کرے بلکہ آسانی سے اس کو تسلیم کر لے. تو اگر واقعہ تعجب خیز نہ ہوتا, اور تعجب خیز واقعہ جسمانی معراج کا ہی ہے, روحانی معراج اور منامی معراج پر کسی کو اعتراض نہیں, ہر آدمی کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, بلکہ وحی کا آغاز رویہ صادقہ ہی سے ہوا، جیسا کہ ام المومنین کا بیان ہے، رویہ صادقہ سچے خواب، سچے خواب سے ہی وحی کا آغاز، وحی کی ابتدا ہے اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو گویا یہ نبوت کے حصوں میں سے، نبوت کا 46واں حصہ ہے سچا خواب۔ چنانچہ رویہ صادقہ اور منامی معراج، اس میں کسی کا اعتراض نہیں تھا، اعتراض جو تھا وہ جسمانی معراج پر تھا، اور جسمانی معراج ہی کو لے کر کے شور و غوغا ہوا، کفار مکہ نے شور و غوغا مچایا۔ اگر جسمانی معراج کا تذکرہ میرے آقا نہیں فرماتے تو کفار مکہ شور و غوغا نہیں کرتے، اور بہت سارے ضعیف الایمان مسلمان مرتد نہ ہوتے۔ واقعہ معراج کو سننے کے بعد کفار مکہ نے بہت شور و غوغا مچایا، اور بہت سے ضعیف الایمان یا منافق صفت مسلمان جو تھے وہ سب مرتد ہو گئے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، معاذ اللہ رب العالمین، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہماری عقل اس کو نہیں مانتی ہے، اس بات کو لے کر کے وہ مرتد ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جسمانی معراج کا تعجب خیز واقعہ نہ ہوتا تو یہ لوگ اتنا شور و غوغا کیوں مچاتے، ہنگامہ کیوں کرتے؟ روحانی خواب، روحانی معراج، اس پر کسی کا اعتراض نہیں، رویہ صادقہ اس پر کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ جو کچھ اعتراض ہے وہ جسمانی معراج پر، کہ جسم کے ساتھ ایک انسان ایسی جگہ پر جائے اور وہ اپنی عقل کو لگاتے ہیں کہ اس انسان جو ہے وہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں عناصر کا مجموعہ ہے، جس کو عناصر اربع کہتے ہیں فلسفہ کی زبان میں۔ تو عناصر اربع کا جو انسان مجموعہ ہے، اس کی زندگی کو باقی رہنے کے لیے آگ کا عنصر یعنی حرارت، اور اس کے بعد پھر حرارت کے بعد برودت یعنی ٹھنڈک، پھر اس کے بعد ہوا، پانی، یہ چاروں چیز جب اعتدال پر، برابری پر رہے گی تو وہ صحت مند رہے گا، بیمار نہیں ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ لیکن ان میں سے جب کوئی بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے کوئی چیز ان چاروں عناصر میں سے، تو انسان بیمار ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں عنصر کا مجموعہ ہے، اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہتا۔ تو لامکاں میں جب کوئی چیز نہیں ہے، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، اور پھر ایسے مقام سے سرکار گزر رہے ہیں، وہاں پر ٹھہر رہے ہیں، تو کیسے زندہ رہے؟ وہاں پر ہوا نہیں تو سانس کیسے لیے؟ وہاں پر حرارت نہیں ہے تو جسم میں حرارت کیسے باقی رہی؟ وہاں پر برودت کا عنصر نہیں ہے تو جسم میں برودت کہاں سے آئی؟ یہ ساری چیزیں تو انہوں نے اپنی عقل کو لگایا، لہذا ہماری عقل نہیں مانتی ہے کہ وہاں پر وہ بغیر سانس لیے زندہ رہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ظالم کو یہ نہیں معلوم کہ خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو 300 سال تک اصحاب کہف کو سلا کر کے پھر ویسے ہی زندہ کر دے، اور کپڑا بھی بوسیدہ نہ ہو، کپڑا بھی گندا نہ ہو، 300 سال تک کوئی سوتا ہے کیا؟ 300 سال تک گویا وہ مردہ رہے، 300 سال تک اصحاب کہف مردہ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو زندہ فرمایا 300 سال کے بعد۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں واقعہ ان کا موجود ہے۔ تو جس رب کی یہ قدرت ہے کہ 300 سال تک مار کر زندہ رکھ کر کے پھر اسی طرح زندہ کر دے، اور حد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کتا جو قطمیر تھا وہ بھی اسی حال میں زندہ ہو گیا، اس کا بھی ایک بال نہیں چھڑا، وہ بھی اسی گوشت پوش اسی چمڑے کے ساتھ اسی بال کھال کے ساتھ زندہ ہو گیا، قطمیر، کوئی کمی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، لے جانے والا خدا ہے، زندہ رکھنے والا خدا ہے، مارنے والا خدا ہے، تو پھر اس کو زندہ رکھنے کے لیے آگ، پانی، مٹی، ہوا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تمہاری سوچ ہے کہ ہم کو زندہ رہنے کے لیے آگ، پانی، مٹی، ہوا کا عنصر چاہیے، مگر خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو بغیر کسی چیز کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی یہ قدرت تھی، اور یہ نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو خرق عادت، خلاف عادت کام، جو خلاف عادت کام نبی سے صادر ہو، جیسے کنکر سے کلمہ پڑھوا دینا، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، انگلیوں کے گھائیوں سے چشمے جاری کر دینا، انگلیوں سے پانی بہا دینا، یہ سب نبی کا معجزہ ہے، خلاف عادت ہے۔ تو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے خلاف عادت کام جو انبیاء اکرام رسولان اعظام سے صادر ہو اسی کا نام معجزہ ہے، اور اسی طرح کا کام اگر ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت ہے، اسی طرح کا اگر کوئی کام کسی مومن کامل سے صادر ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں۔ اور قبل اعلان نبوت اگر خلاف عادت کام نبی سے صادر ہوتا ہے تو اس کو ارحاد کہتے ہیں۔ تو یہ نبی کا معجزہ معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزوں میں سب سے اہم معجزہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کسی جسم و جان کے ساتھ کسی حالت میں ساری کائنات کا دورہ کراتے ہوئے اور اس کے بعد پھر سات و آسمان کی سیر کراتے ہوئے لا مکان کی منزل میں قرب خاص میں بلایا، اور جہاں پر تفرِ دنا کے پردے اٹھے، اور اس کے بعد قرب الہی کی منزل طے کیا مصطفیٰ نے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ پھر رب کا جلوہ ان سے قریب ہوا تو اتنا قریب ہوا کہ قابہ قوسین کے مثل ہو گیا۔ فاوہا الی عبدہ ما اوہا، تو رب نے اپنے محبوب پر وحی کی جو اسے کرنی تھی، یعنی جو راز و نیاز کی باتیں رب کو محبوب سے کرنی تھی وہ کیا۔ پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رہا، دل نے اسے نہ جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا، جو آنکھوں نے دیکھا اس کو دل نے بھی جھٹلایا نہیں، اس کی تصدیق کی کہ ہاں بالکل صحیح ہے یہ۔ تو عالم بیداری میں، عالم خواب میں نہیں، عالم بیداری میں ہوش و حواس کی سلامتی کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب خداوندی میں جا کر لا مکان کی منزل میں اور اپنے رب کا دیدار اور مشاہدہ کیا، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اشد اللمعات میں کہ اسراء از مسجد حرام تا مسجد اقصا ثابت بنس سے قطعیت کہ منکر آ کافرت، و سیر آسما ثابت از احادیث مشہورہ است کہ منکر آ ضال و مبتدعت۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ معراج جسمانی کے سلسلے میں دو سیر ہیں، ایک زمین کی سیر جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں ہے، سبحان اللہ یسوا بعبدہ۔ اس کا انکار کرنے والا، یہ تو قرآن ہے نص قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ لہذا شیخ محقق فرماتے ہیں کہ قرآن کا انکار، فرشی سیر کا انکار کرنے والا، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی سیر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور رہ گئی اب وہاں سے اوپر کی سیر، آسمانوں کی سیر، قرب خداوندی کی حاضری، یہ تمام چیزیں احادیث مشہورہ متواترہ سے ثابت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بددین بد مذہب ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بددین ہے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اشد اللمعات میں، اسی حدیث کی شرح میں، مشکاۃ شریف کی جو شرح ہے اشد اللمعات، تو جہاں پر احادیث معراج کا ذکر ہے وہاں پر آپ نے یہ فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ معراج جسمانی حق ہے، اور ہم ایمان والوں کو، ہم عاشقان مصطفیٰ کو اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جشن عید معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت شان و شوکت سے منانا چاہیے، اور اس کے جلسے کرنا چاہیے، معراج النبی کے واقعات کو سننا چاہیے، اور اس رات میں شبیداری کرنا چاہیے۔ صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 27 رجب کو، تو ہمیں اپنے آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے 27 رجب کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو آپ 27 اور 28 رجب کو روزہ رکھیں، اس روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے شب معراج جو آج کی آنے والی شب ہے، یہ تو معراج کے سلسلے میں ہم نے صرف ایک تمہید باندھی ہے، معراج کے اوپر سیر حاصل گفتگو، اور پھر نقطہ اپنی تقریر اور بیان آپ کو سننا ہے۔ تو آپ آج بعد نماز عشاء اسی مسجد رضا جامع مسجد پھول گلی میں تشریف لائیں، آج یہاں شب معراج، ہر جگہ شب معراج ہے، یہاں بھی جلسے عید معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے، اخبارات میں بھی اس کا اعلان آ گیا ہے، اور آپ اس میں تشریف لائیں گے تو تفصیل کے ساتھ پورا معراج کا واقعہ بھی آپ کو سننے کا موقع ملے گا، اور اس کے اندر جو نکات ہیں، جو اس کے اندر باریکیاں ہیں، حکمتیں ہیں, وہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی سننے کا موقع ملے گا. اس لیے آج کی رات سونے کی نہیں ہے بلکہ بیدار رہ کر کے قسمت سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے کی ہے. آج رات میں شب بیداری کریں, سحری کا اہتمام کریں, کل روزہ رکھیں, پرسوں بھی روزہ رکھیں. اس لیے کہ نفلی روزوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مت رکھا کرو, کم سے کم دو رکھا کرو, آگے یا پیچھے اس کا جوڑا ملا دو. کیونکہ یہود و نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بھی رکھے ایک ہی روزہ رکھتے تھے, وہ ایک ہی روزہ رکھتے تھے. تو ہم اس کی مخالفت کریں, ہر عمل میں اس کی مخالفت کریں. تو وہ ایک ہی رکھتے تھے تو ہم کم سے کم دو رکھیں. تو ایک ہی خالی نہ رکھو, کم سے کم دو رکھو. تو جمعہ اور جمعہ کو نہیں بلکہ سنیچر اتوار کو, 27 اور 28 کو. جمعہ چونکہ ہفتے کی عید ہے اس لیے بعض فقہا نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کا نفل روزہ مکروہ ہے سوائے 15 شعبان کے روزے کے, مگر اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ نفل ہے تو رکھ بھی سکتے ہیں, اور بعض نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے روز نفلی روزہ نہ رکھا جائے, اس کے علاوہ ایام میں رکھا جائے. ہاں اگر 15 شعبان کا روزہ, جس کی بہت ہی زیادہ تاکید میرے آقا نے فرمائی ہے, وہ جمعہ کو آ جاتا ہے تو جمعہ کو رکھے, ورنہ رمضان کے روزے کے علاوہ اور نفلی روزہ جو ہے وہ جمعہ کو نہ رکھ کر کے دوسرے ایام میں رکھے. بہرحال یہ اختیاری چیز ہے, نفلی چیزیں آپ کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, مگر ثواب بہت زیادہ ہے. 27 کے روزے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے, اس لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. رات میں جلسہ معراج سننے کے بعد پھر نوافل پڑھیں شب معراج کی, جس کے لیے طریقہ لکھ کر کے وہاں رکھا ہوا ہے, اس طریقے سے نوافل نماز پڑھیں, اور اس کے بعد عبادت کریں, تہجد کی نماز پڑھیں, صلاۃ اوابین پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, ساری نمازیں پڑھیں, اور اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوتیں کریں. سحری کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھیں, اور اس کے بعد آرام کریں, دن بھر روزہ رکھیں, سنیچر کو بھی روزہ رکھیں, صرف ایک روزہ نہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی آج رات میں ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی بیان ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کثیر تعداد میں اپنے احباب کے ساتھ آئیں. اور دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء اس رضا جامع مسجد پھول گلی میں آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت کی طرف سے سنی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے, سنی روحانی اجتماع ہوا کرتا ہے, جس میں نعت و منقبت کے بعد بیان ہوتا ہے, اور بیان کے بعد پھر مسائل پوچھنے کا موقع دیا جاتا ہے. آپ کے ذہن میں جس طرح کا جو سوال ہے 15-20 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے, اس میں آپ سوال کریں. یہاں پر بیٹھ کر کے مفتی جواب دیتا ہے, آپ جو سوال کریں گے اسی وقت آپ کو فوراً جواب ملے گا. یہ نہیں کہ کل آنا بار پرسونا, اسی وقت اسی مجلس میں آپ پوچھیں, جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے اسی وقت آپ کو فٹافٹ جواب ملے گا, اور اس کے بعد دینی معلومات میں آپ کے اضافہ ہوگا. نماز کا مسئلہ ہو, روزے کا مسئلہ ہو, حج کا مسئلہ ہو, زکات کا مسئلہ ہو, طہارت کا مسئلہ ہو, جو بھی ہو, آپ ہر مسئلے کو آ کے پوچھ سکتے ہیں. اور مسائل کو پوچھنے کا حکم بھی ہے قرآن میں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اے لوگوں اگر تم شریعت کی باتیں, دین کی باتیں نہیں جانتے ہو یا کم جانتے ہو, تو جاننے والوں سے یعنی علماء اہل سنت سے اور مفتیان ملت سے اس کو پوچھو اور سمجھو. پوچھ کر کے مسائل شریعہ کو سیکھو, چاہے تمہاری عمر کتنی بھی ہو گئی ہو, چاہے تم 90 سال کے ہو جاؤ, 100 سال کے ہو جاؤ, پرواہ نہیں, مگر تم مسائل شریعہ کو سیکھتے رہو, پوچھتے رہو علماء سے, اور پوچھ پوچھ کے سیکھو, اس پر عمل کرو. تو سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, پوچھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ ضرور کثیر تعداد میں اپنے احباب کے ساتھ آئیں. اور الحمدللہ اب آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت کے نام سے ویب سائٹ بھی جاری ہو گیا ہے, ویب سائٹ بھی چالو ہو گیا ہے. جو یہاں مسائل بیان ہوتے ہیں, جو جمعہ میں حضرت کا بیان ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اس میں آتی رہیں گی, اور جو پہلے ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں بھی آ گئی ہیں. آپ آل سنی تبلیغی جماعت .com جو ہے وہ آپ دبائیں گے تو ویب سائٹ پہ آپ کو یہ ساری کتابیں, سارے بیانات, نعتیں, یہ ساری چیزیں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ابھی اور اچھے انداز میں آگے بڑھے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اسمانی کو خوب دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.